وہ 13 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. چین نے فلپائن کی درخواست پر بین الاقوامی ٹریبیونل کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے فلپائن کو مذاکرات کی دعوت دے دی.
فلپینز کو کہہ رہی ہے کہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیے اور اس کو کوڑا پیٹی میں پھینک دیجیے, یہ جو ٹریبیونل کا اوارڈ ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارہ حسن سے خبریں سنیے. چین کا کہنا ہے کہ اسے جنوبی بحیرہ چین کی حدود میں فضائی دفاعی زون قائم کرنے کا حق ہے. نائب وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز ہی ثالثی کی بین الاقوامی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ چین کے پاس بحیرہ جنوبی چین کی ملکیت کا قانونی جواز نہیں ہے. چین نے ثالثی کی عدالت بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فلپائن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. چین کے وزیر خارجہ نے کہا,
بحیرہ جنوبی چین کے ہمسایہ اور آس پاس کے ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلے کی اہمیت کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں اور اس کا کوئی قانونی جواب نہیں, اور جو اپنی مرضی کے رویوں کی بنا پر اس غیر قانونی فیصلے کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں, چین کی حکومت انہیں روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرتی رہے گی.
چین کے نائب وزیر خارجہ. ترکی نے کہا ہے کہ وہ پڑوسی ملک شام سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. ترکی کے وزیر اعظم نے ترک افواج کہا کہ ترک افواج کرد باغیوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گی. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
ترک وزیر اعظم مسٹر بن علی یلدرم نے ٹی وی پر نشر ہونے والے خطاب میں کہا ہے کہ خطے میں سفارتی تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. شام کے لیے ترکی کی خارجہ پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ترکی کا اصرار تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے. علاقائی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ترکی اور شام کے سفارتکاروں کے درمیان بات چیت کا امکان بھی ہے.
عراق کے دارالحکومت بغداد میں خودکش دھماکے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ دوسرا بم دھماکہ ہے. یاد رہے کہ عید سے قبل بغداد کے کرادہ ڈسٹرکٹ میں ہونے والے خودکش دھماکوں میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہوئے تھے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی لہر کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 36 ہو گئی ہے, جبکہ علیحدگی پسندوں نے یوم شہدا کے موقع پر احتجاج کی نئی کال دی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
آج یوم شہدا کے موقع پر حکام نے سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو گھروں سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا, جس کے بعد لوگوں نے مظاہرے کیے. حکومت نے ہسپتالوں میں میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے, کیونکہ گزشتہ دنوں کے دوران فورسز کی فائرنگ میں 1500 لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 3 درجن ہو چکی ہے. اس دوران وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے پھر ایک بار لوگوں سے امن بحال کرنے کی اپیل کی ہے, لیکن ابھی تک جنوبی کشمیر کے متاثرہ علاقوں میں یا ہسپتالوں میں کسی وزیر یا افسر نے کوئی دورہ نہیں کیا. زخمیوں کی تیمارداری اور دوائیوں کا انتظام عام رضاکار کر رہے ہیں.
ادھر انڈین دارالحکومت دہلی میں بھی سینکڑوں افراد نے کشمیر میں مظاہرین اور حکومتی افواج کے درمیان لڑائی میں ہونے والی ہلاکتوں پر احتجاج کیا ہے. پاکستان نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے بعد وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے آخری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے پارلیمان میں شرکت کی, جس کے بعد وہ ملکہ برطانیہ کو استعفیٰ پیش کریں گے. ڈیوڈ کیمرون کے بعد ٹریسا مے برطانیہ کی نئی وزیر اعظم ہوں گی. ٹریسا مے کے بارے میں ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ اگلی وزیر اعظم ٹریسا مے ہیں. وہ اس عہدے کی اہل ہیں اور ان میں وہ قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. برطانوی وزیر اعظم. پاکستان کے سپریم کورٹ نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کے عہدے خالی ہونے اور آئینی ادارے کے غیر فعال ہونے پر اسقط نوٹس لیا ہے اور وفاق سے کل تک جواب طلب کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
الیکشن کمیشن کے چاروں اراکین, جنہیں صوبائی الیکشن کمشنر بھی کہا جاتا ہے, اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں, جس سے یہ عہدے خالی پڑے ہیں اور یہ آئینی ادارہ غیر مؤثر ہو کے رہ گیا ہے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے یہ از خود نوٹس اس بارے میں ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں پر لیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے بہت سی درخواستیں التوا کا شکار ہیں, جبکہ اس کے علاوہ خالی ہونے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی نہیں ہو سکے ہیں.
دوسری طرف الیکشن کمیشن کے چاروں اراکین کی نامزدگی کے بارے میں حزب مخالف کی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں حکومت کی طرف سے دیے گئے پارلیمانی کمیٹی کے 12 ناموں پر غور کیا گیا تھا. جرمنی عالمی دنیا میں اہم عسکری کردار ادا کرنے کے لیے نئی اسٹریٹجک تبدیلیوں پر غور کر رہا ہے. ملک کی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ جرمنی پر یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ترتیب کو نئی شکل دینے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم بڑے ہیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم چھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے, جغرافیائی, سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ہم اپنی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. شمسی توانائی کی مدد سے دنیا کے گرد چکر لگانے والا طیارہ سولر امپلس مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. برطانیہ میں آج ایک نئی وزیر اعظم یہ عہدہ سنبھال رہی ہیں. ڈیوڈ کیمرون کا دور ختم ہوا اور ٹریزا مے کا شروع ہوتا ہے. اس تبدیلی, اس ہینڈ اوور کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن آئیے سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ چین نے ثالثی کی بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فلپائن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. چین نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں اپنی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
قدرتی وسائل سے مالا مال جنوبی بحیرہ چین سے متعلق بین الاقوامی خصوصی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں چین کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے اس کی جغرافیائی حاکمیت اور بحری حقوق کو متاثر نہیں کر سکتے. چین کے نائب وزیر خارجہ لیو جن من نے منیلا پر مشکلات کھڑی کرنے اور بدنیتی کے تحت کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے.
بحیرہ جنوبی چین کے ہمسایہ اور آس پاس کے ممالک کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کی کاغذ کے ردی ٹکڑے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں, اور اس کا کوئی قانونی جواز نہیں, اور جو کوئی اس غیر قانونی فیصلے کو اپنی سوچ کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو ان کے اس اقدام کو نئی غیر قانونی سرگرمیاں تصور کیا جائے گا, جس کے سدے باب کے لیے چین کی حکومت ضروری اقدامات اٹھائے گی.
انہوں نے مزید کہا کہ فلپائن نے جزائر پر حملہ اور ان پر قبضہ کر کے تنازع کھڑا کر دیا ہے اور اس کے دعووں کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. تاہم چین فلپائن کے ساتھ مل کر حل کی جانب قدم بڑھانا چاہتا ہے.
بحیرہ جنوبی چین کے معاملے کے حل کے لیے چین فلپائن کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ کوششوں اور دونوں ممالک کے تعلقات کو درست راستے پر لانے کے لیے تیار ہے. دونوں ممالک ثالثی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جتنا جلد دور کریں گے اتنا جلدی وہ جامع تعاون شروع کر سکیں گے, جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں.
اسٹیٹ کونسل انفارمیشن آفس کے ترجمان گوا ویمن کہتے ہیں,
The Chinese people have been conducting activities in the South China Seas for over 2000 years.
چین کے لوگ 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. چین کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ چین ان کے آبا و اجداد نے ان کے لیے چھوڑا ہے. غیر قانونی ثالثی کیس فلپائن کی طرف سے شروع کردہ یک طرفہ سیاسی ڈھونگ ہے.
امریکہ میں چین کے سفیر سوے ٹین کائے نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ثالثی کی عدالت کے فیصلے کے بعد حالات پر امن ہونے کی بجائے مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں.
ثالثی عدالت کا یہ فیصلہ شاید ثالثی کے طریقہ کار کے ناجائز استعمال کا راستہ کھول دے گا, اور یقیناً یہ اقدام ریاستوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور مشاورت پر اثر انداز ہوگا, اور اس سے یقیناً تنازعات اور لوگوں کے درمیان مہازرائی میں شدت پیدا ہو جائے گی, اور نتیجتاً یہ بین الاقوامی قوانین کی اہمیت اور اختیار کو کمزور کر دے گا.
فلپائن بحیرہ جنوبی چین پر چین کے دعوے کے خلاف مقدمہ ثالثی کی عدالت کے سامنے لے کر گیا تھا, جس کا کہنا ہے کہ خطے میں چینی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں. تاہم چین اس مقدمے میں ثالثی کی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا اور فیصلے کو بھی قبول نہیں کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ چین نے تاریخی اعتبار سے خصوصی طور پر سمندر اور وسائل پر کنٹرول رکھا ہو.
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار سے. اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا, چین نے اس ثالثی کی اس عدالت کے فیصلے کو مسترد کیا ہے. چین کی جانب سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں نے معلوم کی بیجنگ میں اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کے نام نگار سیبل داس گپتا سے.
یونائیٹڈ نیشنز ٹریبونل کا جو ججمنٹ آیا ہے کہ چین کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ساؤتھ چائنا سی پر, کوئی ان کا کلیم سچا نہیں ہے, اس پر چین بہت ناراض ہے. اور چین نے یہ کہا کہ ساؤتھ چائنا سی کا جو سمندر ہے اس کو آپ مرکز نہ بنائیے جنگ کا, اس کو شانتی سے اسے رہنا دیجیے. اور دنیا کے لوگ جو چین کو ورودھ کر رہے ہیں, چین کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ اس کو مرکز بنانے میں لگے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ہمارے ادھیکار کے اندر ہے, ہمارے ہم چاہے تو اس پورے ایریا کو ایئر ڈیفنس زون بنا سکتے ہیں. مطلب کہ جہاز کا آنا جانا پر ہم وہ چین اس پر نظر رکھ سکتی ہے تاکہ وہ ہمارا اپنا علاقہ ہے. چین نے یہی کام ابھی ابھی کچھ سال بھر پہلے جاپان کے ایسٹ چائنا سی پر کیا تھا. تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا حصہ ہے, یہ جو آئیلینڈس ہے اور ہم کریں گے. اس پر بڑی آلوچنا بھی ہوئی ہے. اس کو لے کے ایک بیسیکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین کا جو رویہ ہے وہ زیادہ ہارڈن ہونے لگا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس فیصلے میں جو ٹریبیونل کا فیصلہ تھا اس میں تائیوان کے ایک جزیرے پر دعوے کو بھی مسترد کر دیا گیا, بیجنگ میں اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟
نہیں, بیجنگ کو اس بات کی خوشی ہے کہ تائیوان گورنمنٹ کا جو انیشل ریسپانس آیا ہے اس سے یہ نہیں لگتا ہے کہ تائیوان چائنا کے ورودھ میں کھڑا ہو رہی ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ چائنا کے سپورٹ میں بول رہی ہے.
کچھ اتفاق سے دونوں کو ایک ہی شکایت ہے
تو. لیکن یہ جو چائنا کا جو 9-line کا کلیم ہے جس میں 90% سمندر وہ اپنا حصہ بنا رہی ہے, ٹریبیونل یہ بات چین نے صاف کر دیا آج کے ٹریبیونل کا چاہے کوئی بھی اوارڈ آئے وہ اپنا جو مت ہے اس سے ہلنے والی نہیں ہے.
اچھا اس کا موقف وہی رہے گا, سٹینس وہی ہے.
صرف فرق یہ ہے کہ وہ فلپینز کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیے اور اس کو کوڑا پیٹی میں پھینک دیجئے. یہ جو ٹرائبونل کا اوارڈ ہے اس پہ بہت زیادہ خوشی نہ ہوئی اور ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریے, آپ کے فائدے میں ہے, یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات کچھ حد تک فلپینز کے طرف سے بھی آ رہی ہے کیونکہ فلپینز نے اس پہ بہت زیادہ خوشی نہیں جتائی ہے. فلپینز نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم ٹرائبونل کا اوارڈ پڑھ رہے ہیں.
اچھا.
جبکہ فلپینز کو تو خوشی سے ناچنا چاہیے کہ ساری دنیا اس کو لے کے ناچ رہی ہے, لیکن فلپینز بالکل شانت ہے. اس کا کارن یہ ہے کہ چین بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑا پاورفل دیش ہے, ایک بات. دوسری بات, امریکہ میں آج چناؤ چل رہے ہیں, اس وقت فلپینز کو نہیں لگتا ہے کہ وہ مدد کر پائیں گے امریکہ کو. کئی فلپینوز کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ آج بہت حد تک بدل گیا ہے اور پرانے جو وعدے کیے تھے اس کو شاید نہ نبھا پائے اور چین سے دشمنی کرنا آج بھیانک ہو جائے.
ہاں, ایک غیر یقینی ہے, انسرٹنٹی بہت قائم ہے.
لیکن جہاں تک آسیان کا سوال ہے, جو 10 دیش ہے آسیان کے,
جی,
اس میں سے 2 دیش کا صاف بیان آیا ہے. کیونکہ آسیان سب سے زیادہ بڑی بات ہے, کیونکہ یہ پورا مسئلہ آسیان کے اندر ہے اور آسیان میں چین کا اپنا جو کنٹرول ہے, اپنا جو ورچسو ہے, وہ کم ہونے کی چنتا ہے چین کو. اس میں سے ویتنام نے کھل کے ٹرائبونل کے اوارڈ کو پرشنسا کی ہے اور کہا ہے کہ ہم بھی اپنا جو ادھیکار ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے.
تو ویتنام نے حمایت کی ہے, مطلب ویلکم کیا ہے ٹرائبیونل کے,
ویلکم کیا ہے, حمایت کی ہے. اور باقی جو 5-4 ہیں جو لوگ اسی طرح سے چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹ میں ہیں, وہ ابھی تک شانت ہے, کچھ بولے نہیں ہیں. ملیشیا, انڈونیشیا, فلپینز اور برونائی, یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں. جبکہ دنیا کے سارے دیش, ایک طرف چین اور دوسری طرف امریکہ اور بریٹین اور یوروپ, उनसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन वो शांत है, सिंगापुर भी शांत है,
खामोशी
आसियान में है। सिर्फ कंबोडिया सामने आई है और उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये ट्राइब्यूनल का अवार्ड बिल्कुल बेकार है।
ये थे बीजिंग से सहाफी सैबल दास गुप्ता। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे के खिलाफ बैन अल-अक़वामी ट्राइब्यूनल का जो फैसला आया है, चीन ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मैंने इस सारे मामले पर बात की दिफाई उमूर के तजिया कार राहुल बेदी से और उनसे पूछा कि इससे खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है।
चीन की वैसे सियासत पर तो असर अभी मालूम नहीं है, क्योंकि चीन ने उस पर काफी सालों से कब्जा किया हुआ है और वहां जो टापू है, आइलैंड है, उस पर उन्होंने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी बनाई है, रनवे भी बनाए हैं, अपने रडार भी पेश किए हैं। तो लगभग 85-90% चाइना का क्लेम है साउथ चाइना सी पर और काफी सारे आइलैंड्स पर इन्होंने ये अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन डाली है। तो ये अभी साबित नहीं हुआ कि उनको हटाएंगे, क्योंकि वो सहमत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक एक्ट ऑफ अग्रेशन और एक्ट ऑफ वॉर भी समझा जा सकता है चाइना की तरफ से। तो उसका भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या एक्शन होगा फिलीपींस का या अमेरिका का या आसियान कंट्रीज का। मगर ये जरूर है कि एक साइकोलॉजिकल और लीगल जरूर है चाइना को और उसकी जो लिजिटमेसी है उस पर काफी असर हुआ है।
तो ये बताएं कि इस फैसले से चीन को फौजी लिहाज से ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है या इक्तिसादी लिहाज से, कौन से एस्पेक्ट जो है ज्यादा वो होगा?
ये तो जी फौजी लिहाज से तो चाइना ने अपनी जो नेवल फोर्स है, खास करके नेवी, उस पर काफी जोर दिया है पिछले 10-15-20 साल में और अपनी नेवी चाइना ने बहुत हद तक एक्सपेंड की है और वो चाइना अभी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं 2 या 3। और ये जो अगर ये इन्होंने ये साउथ चाइना सी पर पूरा कब्जा इनका हो गया तो चाइना एक बहुत ही फॉर्मेटेबल पावर बन जाएगा, क्योंकि उसका जो कंट्रोल होगा वो टोटल होगा। तो उसका कंट्रोल जो है उसको कम करने में या उसको रिलैक्स करने में ये फिलीपींस, जापान, यूएस और इंडिया का भी हाथ हो सकता है। अगर अभी साबित नहीं है कि ये मुल्क क्या करेंगे आगे, क्या इनका टैक्टिक होगा या क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी।
अच्छा, आपने इन ममालिक का जिक्र किया तो बज़ाहिर जो ट्राइब्यूनल का फैसला है वो फिलिपाइन के हक में है, मगर इसके नतीजे में नई फौजी सफबंदियां या मिलिट्री अलाइनमेंट्स किस तरह की बनती नजर आ रही हैं अब, और ऐसे में कौन किसके साथ खड़ा होगा अगर कोई फौजी तसादुम होता है?
देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि अल्टीमेटली कौन किसके साथ होगा, मगर अभी जो है एक एंटी चाइना ग्रुपिंग तो बन ही रही है। एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की ग्रुपिंग है, उसमें सिंगापुर भी शामिल है, उसमें मलेशिया भी शामिल है, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, बाइलैटरली, ट्राइलैटरली एक दूसरे के साथ और बाकियों के साथ। तो ये आज की तारीख में जो गुटबंदियां बनी हैं, मिलिट्री अलायंसेज, वो तो काफी हद तक कोऑपरेशन हो रही है, जैसे यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उसमें सिंगापुर भी शामिल है और काफी सारे आसियान के मुल्क जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, ये सब शामिल हैं। मगर आगे जाके ये गुटबंदी अगर रहती है या नहीं, अगर ये अग्रेसिव तरफ, अग्रेशन की तरफ जाता है या ये चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का उस एरिया में बहुत इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, डिप्लोमेटिक भी है। तो ये आगे जाके ये सब चीज साबित होगी अगले कुछ महीनों में।
अच्छा, तो थोड़ी सी हमारे मालूमात के लिए ये बताइए कि जनूबी चीन के समुन्द्र में और इस पूरे खित्ते में किस किस मुल्क की कितनी फौजी या नेवी की इस वक्त यहाँ ताकतें या प्रेजेंस मौजूद है?
देखिए, उधर छोटे मुल्क हैं जी, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनकी तो नेवल ताकत जो है वो काफी लिमिटेड है, मगर जो मेजर मुल्क हैं इस एरिया में जिसकी नेवल ताकत काफी हद की है वो यूएस की है। यूएस ने अपने जो कैरियर्स हैं वो भी इस रीजन में भेज दिए हैं और آج کی تاریخ میں میرا خیال دو کیریئر وہاں یو ایس کے ہیں، انڈیا کی بھی کافی پریزنس ہے وہاں، اور انڈیا نے بھی اپنے آپ کو ساؤتھ چائنا سی میں ابھی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے، اور ابھی ہندوستان کے جو وار شپس جو ہے وہ وہاں سے آئے ہیں، جاپان کی بھی کافی طاقت ہے، آسٹریلیا کی بھی کافی طاقت ہے، تو اگر آپ کمبائنڈ طاقت دیکھیں آسیان ملکوں کی، یو ایس کی، جاپان کی اور آسٹریلیا کی، یہ کافی حد تک طاقت بن سکتی ہے، مگر یہ فائنلی طاقت چائنا کے خلاف استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بڑا مشکل ہے جی کہنا.
یہ تھے دلی سے دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی. بین الاقوامی عدالت کے ٹرائبیونل نے ساؤتھ چائنا سی پر چین کے دعوے کو مسترد کیا، لیکن یہ فیصلہ کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس بارے میں میں نے بات کی قانونی ماہر احمد بلال صوفی سے، جو میری ٹائم لاز یعنی سمندری حدود سے متعلق قوانین پر گہری نظر رکھتے ہیں.
جی بیسیکلی وہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے انڈر لا آف دا سی کنونشن کے انیکسچر 7 کے نیچے، جس میں جب دونوں ممالک کے مابین سمندری حدود کی بابت کوئی ڈسپیوٹس ہوں تو اس کو پھر پارٹیز مختلف اپرچونیٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں بشمول آربیٹریشن. تو وہ آربیٹریشن انووک کی گئی اور اس کو انووک کر کے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں یہ فلپینز نے مقدمہ قائم کیا. اور بیسیکلی اس کی لیگل بنیاد یہ تھی کہ چائنا کا موقف یہ ہے کہ جو سی ہے یعنی جو سمندری حدود ہیں چائنا کی وہ تقریباً فلپین کے قریب تک جاتی ہیں، اور اس کی دو بنیادیں وہ بتاتے تھے. پہلی بنیاد ہسٹورک رائٹس، اور دوسری بنیاد کہ وہاں پر جو چند راکس ہیں، کچھ آئیلینڈ ہیں، وہ ایسے آئیلینڈ ہیں جو چائنا کو بلانگ کرتے ہیں، اور اس لیے ان آئیلینڈ کے ارد گرد 200 نوٹیکل مائلز تک جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے اس پر بھی چائنا کی دسترس ہے. اور وہ جو 200 نوٹیکل مائلز کی اکنامک زون ہے تو فلپینز اور کچھ اور ممالک کی سمندری حدود کے قریب چلی جاتی ہے.
اچھا.
اسی بنیاد پر چائنا فلپینز کے فشنگ ٹرالرز کو روکتا رہا ہے فشنگ سے اس علاقے میں جو اس کا خیال ہے کہ اس کا ہے یا تھا. اور اسی طرح چائنا کا موقف یہ رہا ہے کہ ان سمندر کے اوپر اگرچہ یہ ہائی سیز ہیں مگر ان کی ریسورسز، ان کی معدنیات، اس میں جو فش ریسورسز ہیں، مچھلیاں ہیں اور دوسری معدنیات ہیں، اس پہ چائنا کا حق ہے. لیکن جو کورٹ کا فیصلہ آیا، کورٹ نے یہ کہا کہ چائنا کا یہ ہسٹورک رائٹ بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو جزائر ہیں جن کو چائنا اپنی ملک کا حصہ تصور کرتا ہے یہ جزائر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، یہ چند راکس ہیں.
اچھا.
لہٰذا ان کے ارد گرد جو 200 نوٹیکل مائلز کا کلیم ہے وہ درست نہیں ہے.
اچھا تو یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد کیا جنوبی چین کا سمندر بین الاقوامی سمندر سمجھا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، یہ اگر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس فیصلے کے فریم ورک کو دیکھا جائے تو پھر جو سمندر ہے وہ بین الاقوامی سمندر ہی سمجھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر معدنیات ہیں وہ کامن ہیریٹیج میں آ جائیں گی، یعنی وہ ہائی سیز کے نیچے معدنیات ہیں. اس کا پھر ایک سیپریٹ نظام ہے لا آف دا سی کنونشن کے نیچے، اس میں انٹرنیشنل سی بیلٹ اتھارٹی کی لائسنسنگ ریجیم آ جاتی ہے. سو ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا، بیکاز اس میں ایک آپشن اپیل بھی ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ آپشن اگر پارٹیز نے پہلے طے کی ہے تو کیا چائنا اس کو اویل کرے گا یا نہیں.
تو کیا چین اس مقدمے میں فریق کی حیثیت سے شامل تھا؟
نہیں، چائنا میرا خیال اس میں شامل نہیں تھا، لیکن ابھی جو تفاصیل آ رہی جورسڈکشن سٹیج پر جو میرٹ سٹیج ہے اس پہ تو بالکل بھی نہیں تھا. اور جو ایک اور چیز اس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قانون دان ہیں ان کا موقف اس ججمنٹ کے آنے سے پہلے ڈیوائڈیڈ تھا.
اچھا.
کچھ کا موقف لین کر رہا تھا ٹورڈ چائنیز پوزیشن اور کچھ کا موقف ڈفرینٹ جانب لین کر رہا تھا. سو اس پر بھی کافی اچھے سے مختلف لا جنرلز میں لکھا جا رہا تھا اس موقف، چائنا کے موقف کے حق میں بھی اور ان کے خلاف بھی. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ چائنیز نے چونکہ اس کو نہیں مانا تو نہ مانتے ہوئے جو انہیں اعلانات کیے ہیں اس میں انہوں نے کچھ لیگل اوپینینز بھی سائٹ کی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ججمنٹ درست نہیں ہے.
اچھا، چائنا جو ہے اس کو جج مطلب اس فیصلے کو نہیں مان رہا، تو اگر یہ اس طرح اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے چائنیز ابھی تک جو خبریں میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے لیکن ہم نیگوسیشنز کے لیے اوپن ہیں. سو گویا وہ اپنے آپ کو نیگوسیشنز کے لیے ایک آفر انڈائریکٹلی فلیپینز کو وہ دے رہے ہیں. اور ظاہر فلیپینز باوجود اس کی جو چھوٹا ملک ہے اس کے اب حق میں ایک فیصلہ آ گیا ہے. اس فیصلے کو چاہے چائنا تسلیم نہ کرے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آربیٹریشن کے جو اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جب پارٹی جس کے حق میں فیصلہ آ جائے اس کی نیگوسیشن پوزیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں فلیپینز اگری کر لے تو نیگوشیٹ دا میٹر.
یہ تھے قانونی ماہر احمد بلال صوفی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیلوں کی خبریں اب سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں کل لارڈز میں چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہو رہی ہیں. 2010 میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد پاکستانی ٹیم کا یہ پہلا دورہ انگلینڈ ہے. 6 سال پہلے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل لارڈز ہی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں سامنے آیا تھا جس میں ملوث تینوں پاکستانی کرکٹرز سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر کو سزائیں ہوئی تھیں. ان میں سے محمد عامر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہو چکی ہے اور وہ واپسی کے بعد پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. 6 سال پہلے محمد عامر نے انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے 19 وکٹیں حاصل کی تھیں اور مین آف دا سیریز رہے تھے. لارڈز ٹیسٹ میں انہوں نے 84 رنز کے عوض 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اور ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے کم عمری میں 50 وکٹیں مکمل کرنے والے بالر بھی بن گئے تھے. پاکستانی کپتان مصباح الحق اپنے کریئر میں پہلی مرتبہ انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. پاکستانی ٹیم لارڈز میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز جیت چکی ہے. انگلینڈ کی ٹیم 4 ٹیسٹ میچوں میں فاتح رہی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز سے پہلے ہی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان زبانی جنگ شروع ہو چکی ہے. انگلینڈ کے بیٹس مین جو روٹ نے پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض کے بیان کو مذاق خیز قرار دیا ہے جس میں انہوں نے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کو غیر متوازن قرار دیا تھا. ایم سی سی کی کرکٹ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ کرکٹ کے بلے کی موٹائی کم کر کے 20 ملی میٹر کی جائے. اس وقت کرکٹ کے بلوں کی موٹائی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اگر اس تجویز کو منظوری حاصل ہو گئی تو پھر ایم سی سی اسے آئندہ سال اکتوبر سے نافذ کر دے گی. انگلش کاؤنٹی لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہے کہ ان کی کاؤنٹی کو ون ڈے میں کارکردگی بہتر لانے کے لیے نئے کھلاڑیوں سے معاہدے کرنے ہوں گے. واضح رہے کہ لیسٹر شائر 4 روزہ کرکٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن ون ڈے کے پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت وہ سب سے آخری نمبر پر ہے.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اب سے کچھ دیر بعد بکنگھم پیلس جائیں گے اور ملکہ کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے. برطانیہ میں قیادت کی اس تبدیلی کے بارے میں سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے سارا حسن سے.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پارلیمان سے آخری خطاب میں اپنی پیشرو ٹریسا مے پر زور دیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ مل کر رہیں۔ پاکستانی فوج نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے ماسٹر مائنڈ عمر نارے عرف خالد خراسانی کی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ جرمنی اپنی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے عالمی دنیا میں اہم عسکری کردار کے لیے نئی اسٹریٹجی پر غور کر رہا ہے، جس کے بعد یورپی باشندوں کی جرمنی کی فوج میں شمولیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ترکی نے شام کے لیے اپنی سفارتی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی کرتے ہوئے پڑوسی ملک شام سے بہتر تعلقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ ثالثی کی عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی وہ بحیرہ جنوبی چین میں اپنا فضائی دفاعی زون بنائے گا۔ جاپان کے بادشاہ نے کہا ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں تخت چھوڑ دیں گے۔ 82 سالہ بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے آج آخری مرتبہ پرائم منسٹرز کوسچن ٹائم میں اراکین پارلیمنٹ کے سوالات کے جواب دیے۔ اب وہ اقتدار سے دستبردار ہو رہے ہیں اور ان کی وزیر داخلہ رہنے والی رکن ٹریزا مے ان کی جگہ لے رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈیوڈ کیمرن بکنگھم پیلس جائیں گے، ملکہ کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ تفصیل سنیے غضنفر حیدر سے۔
آج ملکہ برطانیہ اپنے دور کے 13ویں وزیر اعظم کو حکومت بنانے کی دعوت دیں گی اور یہ خوش قسمت خاتون ہوں گی ٹریزا مے، جنہوں نے کل آخری بار وزارت داخلہ کی حیثیت سے برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن بکنگھم پیلس کا رخ کریں گے، جہاں وہ ملکہ کو باقاعدہ اپنا استعفیٰ پیش کریں گے اور ٹریزا مے کو اپنی جگہ نامزد کریں گے، جس کے بعد ٹریزا مے بکنگھم پیلس کا رخ کریں گی، جہاں انہیں ملکہ رسمی طور پر حکومت بنانے کی دعوت دیں گی، اور حالات معمول کے مطابق رہے تو وہ آج شام تک برطانیہ کی وزیر اعظم کے عہدے کا چارج باقاعدہ سنبھال لیں گی اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی چابیاں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ لیکن ٹریزا مے بغیر عام انتخابات کے یہ عہدہ سنبھالنے والی پہلی وزیر اعظم نہیں۔ اس کی شروعات برطانیہ کے نازک دور 1940 میں ونسٹن چرچل سے ہوئی اور اس کے بعد ہیرلڈ میکملن، الیک ڈگلس ہومز، جیمز کیلیگن، جان میجر اور آخری بار گورڈن براؤن نے 2007 میں اس طریقے سے یہ عہدہ سنبھالا۔ ٹریزا مے کو عہدہ سنبھالتے ہی فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ انہیں آج نہ صرف اپنی نئی کابینہ کا اعلان کرنا ہوگا بلکہ ان کے لیے ایک کٹھن کام یورپین ریفرینڈم کے موضوع پر تقسیم ہوئی ہوئی کنزرویٹو پارٹی کو متحد کرنا ہے۔ برطانوی سیاسی بحران کے اس کٹھن دور میں ٹریزا مے کو بھروسے مند لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کا ساتھ کون دے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ان کے استقبال کے لیے سرکاری بلی لیری تیار کھڑی ہے۔ غضنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
آج سبکدوش ہونے والے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کو اپنے 6 سال پر محیط دور اقتدار میں مختلف سیاسی اتار چڑھاؤ کا سامنا رہا، لیکن 24 جون کو ڈیوڈ کیمرن کی خواہش کے برعکس برطانوی عوام کی اکثریت نے یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے باوقار انداز میں ایوان اقتدار کو خیر باد کہہ دیا۔ ڈیوڈ کیمرن کی سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے عمر آفریدی نے۔
ڈیوڈ کیمرون 100 برس سے زیادہ کے عرصے میں نوجوان ترین برطانوی وزیر اعظم تھے۔ تاریخ انہیں ایک ایسے وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھے گی جس نے ریفرنڈم میں یورپی یونین میں رہنے کی تائید کی مگر عوام کا فیصلہ ان کی سیاسی مات اور وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی پر منتج ہوا۔
میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں، اس کی خدمت میرے لیے باعث افتخار ہے اور میں آئندہ بھی وہی کروں گا جو اس ملک کی کامیابی میں معاون ہوگا۔
ان کا تعلق مراعات یافتہ طبقے سے ہے۔ 2001 میں وہ پہلی بار رکن پارلیمان منتخب ہوئے۔ جلد ہی ان کا ستارہ برطانوی سیاست کے آسمان پر چمکنے لگا۔ صرف 4 برس بعد ہی کنزرویٹو پارٹی کی کانفرنس میں ان کی فل بدی اور ولولہ انگیز تقریر نے ان کی سربراہی کی راہ ہموار کر دی۔
ہمیں کوئی اور یا کچھ بھی نہیں روک پائے گا۔
2010 کے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی سب سے بڑی مگر سادہ اکثریت سے محروم جماعت بن کر ابھری۔ کیمرون نے لبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ مخلوط حکومت بنا ڈالی۔ معاشی بحران، بجٹ کٹوتیاں اور احتجاج لایا۔ لیبیا میں قذافی کی معزولی میں برطانوی کردار کی ستائش ہوئی تو بعد کی بدامنی پر انہیں تنقید کا سامنا بھی رہا۔ شامی حکومت کے خلاف برطانیہ کی فوجی مداخلت سے متعلق قرارداد منظور نہیں ہو سکی مگر بعد میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی بمباری کے لیے حمایت مل گئی۔ اسکاٹ لینڈ کی برطانیہ سے علیحدگی کا ریفرنڈم کیمرون کے لیے آزمائش کی سخت گھڑی تھی. ووٹرز نے ریفرنڈم کو مسترد کر دیا, وہ سرخ ہوئے. اس کے بعد گزشتہ برس عام انتخابات میں انہیں بھاری اکثریت ملی. وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں واپس آئے تو برطانیہ کے لیے یورپی یونین سے کچھ مراد حاصل کرنے کے بعد اس نقطے پر ریفرنڈم کروایا. عوام نے یورپی یونین چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کیمرون نے بھی اپنا عہدہ چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی.
میں خوش ہوں کہ ٹیریزا مے اگلی وزیر اعظم ہوگی. وہ باعزم, لائق اور ایسی قیادت کے بالکل اہل ہیں جس کی ضرورت ہمارے ملک کو آئندہ برسوں میں رہے گی.
برطانوی سیاسی بساط کی ہنگامہ خیزی اور جذباتیت کو پیچھے چھوڑ کر ڈیوڈ کیمرون نے اپنی سبکدوشی پر سکون کا سانس لیا.
اب سے کچھ دیر بعد برطانوی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والی ٹریزا مے کو یہ عہدہ گزشتہ ماہ کے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کے فیصلے کے بعد ملا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ٹریزا مے برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں تھیں. 6 برس تک وزیر داخلہ رہنے والی ٹریزا مے کی زندگی اور سیاسی سفر کی تفصیلات سنیے حسین عسکری سے.
ٹریزا مے مارگریٹ تھیچر کے بعد جب آج برطانیہ کی دوسری خاتون وزیر اعظم بنیں گی تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزارت عظمیٰ کی ڈیسک پر ان کے سامنے سب سے اہم کام یورپی یونین سے برطانوی انخلا ہوگا. برطانوی سیاست کے اس اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے والی ٹریزا مے ایک پادری کی بیٹی ہیں جو سرکاری اسکول میں ابتدائی تعلیم کے بعد اپنی ذہانت کے بل بوتے پر آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچی, جہاں ان کی ملاقات فلپ مے سے بھی ہوئی جو بعد میں ان کے شوہر بنے. ٹریزا مے کے بقول ان کا خاتون ہونا کبھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا, بلکہ وہ تو حقوق نسواں کے لیے ایک مثال ہیں. ان کی شہرت ایک سخت گیر منتظم خاتون کی ہے جو بے رحمی کی حد تک صاف گوئی کی قائل ہیں. مثلا ان کا یہ خطاب جب انہوں نے شیڈو کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے بھی حزب اختلاف کی خود اپنی کنزرویٹو پارٹی کو ایک گھٹیا جماعت سے تعبیر کیا.
Our base is too narrow and so occasionally are our sympathies. You know what some people call us? The nasty party.
اسی طرح پولیس افسران کی ایک کانفرنس میں بھی ان کا یہی روپ دکھائی دیا تھا. ریفرنڈم کے دوران امیگریشن ایک اہم ترین موضوع تھا اور گو ٹریزا مے نے اپنے ہی وزیر اعظم کے امیگریشن کو 1,00,000 سالانہ سے بھی کم کر دینے کے وعدے کو کبھی پسند نہیں کیا تھا, لیکن ان کے ساتھیوں کے خیال میں اس ہدف کے حصول کے لیے انہوں نے بہت سختی دکھائی. ٹریزا مے برطانیہ کے لیے ایک انتہائی حساس موڑ پر وزارت عظمیٰ سنبھال رہی ہیں, لیکن تاریخ میں ان کے لیے کیا مقام ہے یہ تو وقت ہی بتا سکے گا.
تفصیل بتا رہے تھے حسین عسکری. تو ٹریزا مے کس قسم کی سیاستدان ہیں, کس قسم کی شخصیت ہیں, اس پر میں نے بات کی ہاؤس آف لارڈز کے کنزرویٹو رکن لارڈ طارق احمد سے. ان سے پوچھا کہ ٹریزا مے میں وہ کیا خوبیاں ہیں جو شاید ڈیوڈ کیمرون میں نہیں تھی.
دیکھیں, ہر وزیر اعظم, ہر لیڈر کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو میرا خیال ہے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ اس رنگ میں نہیں ملانا چاہیے, مگر بہرحال لوگ کرتے ہیں. مگر اگر میں اس رنگ میں اس کا جواب دوں گا کہ ٹریزا مے کو میں صرف ایک منسٹر کی حیثیت سے نہیں جانتا, میں عرصہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مجھے کہ میں ٹریزا مے کو جانتا ہوں. اس رنگ میں کہ پہلے تعلق شروع ہوا تھا, وہ ایک کاؤنسلر کی حیثیت میرے علاقے میں وہ نمائندہ ہوتی تھی پارٹی کی, اور ایک تعلق اس وقت قائم ہوا میرے اسکول کے دنوں میں ان سے کچھ رابطہ رہا, اور انہی کی وجہ سے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ میں کنزرویٹو پارٹی میں خود شامل ہوا تھا. اس کے بعد جب میں خود کاؤنسل سیٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا لوکل گورنمنٹ میں, اتفاقاً میں اسی سیٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا جو ان کی تھی, اور یہ اور ان کے یومیاں ہیں فلپ, دونوں اس وقت نے آ کے میرے ساتھ کیمپیننگ کی. اور ان کی یہ بھی ایک مساق قائم ہے کہ اس کے بعد جب میں نے لوکل گورنمنٹ چھوڑا اپنی سیٹ سے, میں جب میں پارلیمنٹ میں آ گیا تھا, جو میری سکسیسر تھی اس کی کیمپین میں صرف میں نے اس کا نہیں ہاتھ بٹایا, ٹریزا میں پھر آئی تھیں اور اس وقت وہ ہوم سیکرٹری تھیں. تو اس سے یہ بھی دکھایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی بنیاد کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, کہ آپ کی شروعات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ان نے کبھی اپنی یہ نہیں بات بھولی کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی, جن کی انہیں نمائندگی کی, ان سے ہمیشہ انہیں پورا ایک رابطہ اور تعلق قائم رکھا.
تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے, اور جب ٹریزا مے جو ہے نئی وزیر اعظم بنیں گی تو یہ کہ جو ریفرنڈم کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی منافرت پر مبنی حملوں میں، ہیٹ کرائمز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کریں گے؟
دیکھیں، ہر کبھی ایسے ہوتے ہیں ایونٹس جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود اپنے منسٹریلی شعبے میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ جب ایسے حالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اسپائکس آتی ہیں. میں یہ پولش سینٹر پہ جو لندن میں حملہ ہوا تھا، میں خود ذاتی طور پہ گیا تھا وہاں. مگر ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ پاکٹس ہیں، کہ اسپائک ہم ضرور دیکھ رہے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ ملک بھر میں ایک ٹرینڈ بڑھ گیا. مگر بہرحال میں تسلی اس رنگ میں ضرور
نمایاں اضافہ ہوا ہے،
نہیں کچھ ہوا ہے. مگر اگر آپ دیکھیں جب
اور صرف پولش پہ نہیں، مطلب مسلمان،
میں اس کی طرف بھی آ رہا تھا کہ ہم اس رنگ میں قدم پہلے بھی لے چکے ہیں. اور میں تسلی دلوانا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو اس رنگ میں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہم نے کیا، پہلی چیز تو یہ کہ ہم کیا کر چکے ہیں 1 اپریل سے اس سال کے، مسلمانوں کے خلاف اگر مسلمانوں کی آپ مثال لیں، پہلی دفعہ آیا ہے ایسا کہ ہر پولیس فورس جو ہے ہمارے ملک میں ان کو اگر مسلمانوں کے خلاف ایسا کوئی کرائم ہوتا ہے ان کو اسی رنگ میں مذہب کے تحت اس کرائم کو ریکارڈ کرنا ہے. اب تک یہ تبدیلی نہیں آئی تھی، 1 اپریل سے یہ ہو رہا ہے. دوسری چیز جو ہم اعلان کر چکے ہیں، جیسے رپورٹس آئی ہیں ہمارے سامنے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کو نشانہ بنا رہے ہیں جو نیو نارسی ایکسٹریم رائٹ ونگ گروپس ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ ریفرنڈم کا رزلٹ کے تحت جو ان کی اپنی نفرتیں ان کو بڑھائیں. ہم نے یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ایک نیا فنڈ قائم کر چکے ہیں جس کی ابھی فائنل وہ گورننس جو پروسیسز ہیں اس کو ہم فائنلائز کر رہے ہیں. مگر بہرحال اعلان ہو چکا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو جن کو خوف ہے کہ مسجدوں پہ یا کوئی ایسے مرکزی سینٹرز جو ہمارے قائم ہوئے ہیں ان پہ حملہ ہوگا، وہ ڈائریکٹلی ہوم آفس سے ان کو سیکیورٹی فنڈنگ ایڈوائس ملے گی. یہ بھی ایک اعلان کر چکے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے، پولیس کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کل ہی مختلف جو ہمارے یہاں مسلمان اداروں کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ میں نے ملاقات ہوم آفس میں کی تھی، ایک رن میں تسلی دلوانے کے لیے. مگر دوسری چیز میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا رابطہ، ہمارا تعاون جو ہے اور بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو جو نفرتیں بڑھاتے ہیں ان کو ہم اسی وقت ہرا سکیں گے اگر ہم اتفاق کے ساتھ ان کے سامنے آئیں. اور حکومت کا اس ساتھ ساتھ ہر کمیونٹی کے فرد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، مگر ہم اس جگہ بھی بہت توجہ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مسائل سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور اس کا حل اکٹھے ڈھونڈیں.
یہ تھے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن لارڈ طارق احمد. مارگریٹ تھیچر کے بعد ٹریزا مے برطانیہ کی دوسری خاتون وزیر اعظم بنیں گی. توقع ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر خواتین کو اپنی کابینہ میں بھی اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہیں گی. مثلا ان ممکنہ وزراء میں جسٹین گریننگ اور ایمبر ریڈ کے نام آ سکتے ہیں. یہ دونوں ڈیوڈ کیمرن کی کابینہ کی وزیر ہیں. ادھر ہلری کلنٹن بھی اب شاید پہلی خاتون صدر بنے امریکہ میں، اس کی بھی امید کی جا رہی ہے. اور قوی تر امکان یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی آئندہ جنرل سیکرٹری بھی ایک خاتون ہی ہوں. دنیا میں خواتین کے اعلیٰ عہدے سنبھالنے کے اس ٹرینڈ کی تفصیل سنیے قندیل شام سے.
کیا یہ خاتون رہنماؤں کا سال ہے؟ برطانیہ سے لے کر اقوام متحدہ تک خواتین دنیا کے بڑے عہدوں کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. بریگزٹ ووٹ کے بعد جس نے کنزرویٹو پارٹی کو تقسیم کر دیا تھا، تھریزا مے آج برطانیہ کی دوسری خاتون وزیر اعظم بنیں گی. بحر اوکیانوس کے پار ہلری کلنٹن کو ایک مرتبہ پھر وائٹ ہاؤس منتقل ہونے کی امید ہے، اور اس بار خاتون اول کی حیثیت سے نہیں بلکہ امریکی صدر کے طور پر. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکیں گی یا نہیں، اس کا فیصلہ نومبر میں ہوگا. دنیا کے کچھ بہت اہم سرکاری عہدے عورتیں سنبھال رہی ہیں. اس میں سے ایک ہیں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ کرسٹین لگارڈ، اور جرمن چانسلر جنہوں نے اپنے کئی مرد ساتھیوں کے درمیان بھی اپنی ایک شناخت بنائی ہے، گزشتہ 6 سال سے دنیا کی سب سے طاقتور خواتین کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں. افریقہ میں اس وقت 3 خاتون رہنما ہیں، جن میں لائبیریا کی صدر ایلن جانسن سرلیف بھی شامل ہیں، اور روانڈا کی پارلیمنٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ خواتین ہیں. ایشیا میں خواتین رہنماؤں کی ایک لمبی تاریخ ہے، جیسے کہ انڈیا میں گاندھی خاندان، پاکستان میں بھٹو اور سری لنکا میں بندر نائکے. کیا اقوام متحدہ ایک اچھی مثال ثابت ہو سکتی ہے؟ جنرل سیکرٹری کے عہدے کی ریس میں 6 خواتین شامل ہیں، ایک ایسا عہدہ جس پر اب تک 8 مرد رہے ہیں. نیوزی لینڈ کے سابق وزیر اعظم ہیلن کلارک ریس میں سب سے آگے ہیں، لیکن اب بھی خواتین کے لیے جو دنیا کی تقریباً نصف آبادی ہے، مساوی نمائندگی حاصل کرنے کا سفر طویل ہے.
تفصیل بتا رہی تھی قندیل شام. ادھر یہ خبر ہے کہ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے. ہمارے ساتھی ثقلین امام اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ثقلین, یہ کیا کوئی نئی پالیسی ہے؟
دیکھیے, جو بن علی یلدرم جو ہے ترکی کے وزیر اعظم سے پہلے گورنر تھے استنبول کے, ابھی یہ وزیر اعظم بنے ہیں ترکی کے, تو انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ ترکی کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ یا خطے میں جو تنازعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور یہ ایک دوستانہ مراسم ہر ملک کے ساتھ ہونے چاہیے. اس سے پہلے ترکی کی پالیسی یہ تھی, خاص طور پہ شام کے بارے میں, جب شام میں مظاہرے شروع ہوئے 2011 میں عرب سپرنگ کے بعد سے, تو ان کی کوشش کہ اسد بشار الاسد جو ہے ان کو ہٹا کر وہاں پہ ایک دوسری حکومت قائم کی, جس کو انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت لے کے منتخب حکومت لائی جائے. تو اور اس ترکی کی کوشش کو نیٹو نے, مغربی ممالک نے مکمل طور پہ اس کی حمایت کی, لیکن بالآخر ابھی ترکی کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں شدت پسندی بڑھی ہے, اور ترکی کے اندر بھی دہشت گردی کے کئی حملے ہوئے ہیں, اور جو کردوں کی نئی قوت جو ابھر رہی ہے اس سے بھی نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ترکی اپنے شام اور عراق جیسے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات کرے. تو ترکی کے جو نئے وزیر اعظم, ان کی یہی پالیسی ہے کہ وہ تمام ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات کرے. روس سے بھی ان کے نارملائز ہو رہے ہیں, اسرائیل سے بھی ہوئے ہیں, تو عراق سے بھی وہ چاہ رہے ہیں, شام سے بھی چاہ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی ان تمام ہنگاموں اور تنازعہ سے پہلے, اس کی ایک سرکاری پالیسی تھی زیرو کانفلکٹ, یعنی اس خطے میں زیرو کانفلکٹ, کسی سے تنازع نہ ہو. لیکن اسی وزیر اعظم جو اس سے پہلے تھے اوغلو, انہیں کے زمانے میں تنازعات بڑھتے چلے گئے, اور اب نئے وزیر اعظم اسی پالیسی سے لوٹ رہے ہیں
واپس وہیں. بہت شکریہ تفصیلات بتانے کا. اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں آج پانچویں روز بھی کرفیو نافذ رہا, جبکہ بھارتی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے. آج ہی کے روز 85 سال قبل ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف مزاحمت میں درجنوں کشمیری مارے گئے تھے. اس روز ہر سال یوم شہدا پر علیحدگی پسندوں کو نظر بند کیا جاتا ہے. آج بھی علیحدگی پسندوں کو یوم شہدا کے موقع پر مارچ کرنے سے روکا گیا اور گھروں سے نکلتے ہی گرفتار کیا گیا. علیحدگی پسندوں نے حکومت کی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت مخالف احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا. سری نگر سے سنیے ریاض مسرور کی رپورٹ.
گزشتہ جمعہ سے ہی کشمیر پر خوف, دہشت اور عدم تحفظ کی فضا طاری ہے. آج یوم شہدا کے موقع پر حکام نے سید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو گھروں سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا, جس کے بعد لوگ انہیں مظاہرے کیے. سید علی گیلانی نے گرفتاری سے قبل برہان وانی کو دہشت گرد قرار دینے پر حکومت ہند کی نکتہ چینی کی.
وہ دہشت گرد نہیں تھا, وہ جموں کشمیر کے عوام کا ہیرو ہے, برابر اسی طرح جس طرح ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خلاف جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں وہ ہندوستان کی پوری قوم کے ہیرو بنے ہیں, اور ان کو ہیرو کی حیثیت سے احترام کیا جا رہا ہے.
واضح رہے 85 سال قبل ڈوگرا شاہی کے خلاف مزاحمت کے دوران فورسز کی فائرنگ میں درجنوں کشمیری مارے گئے تھے. تب سے ہی 13 جولائی کو ہر سال یوم شہدا کے طور پر منایا جاتا ہے. لیکن حکومت مزار شہدا پر سرکاری تقریب کا اہتمام تو کرتی ہے, لیکن علیحدگی پسندوں کو قید یا گھروں میں نظر بند کیا جاتا ہے. اس دوران حکومت نے ہسپتالوں میں میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے, کیونکہ گزشتہ دنوں کے دوران فورسز کی فائرنگ میں 1500 لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 3 درجن ہو چکی ہے. لیکن میڈیکل ایمرجنسی کے اعلان کے باوجود ہسپتالوں میں ضروری ادویات اور سرجری کے ساز و سامان کی قلت ہے. عوامی غم و غصے کو دیکھتے ہوئے سرکاری حکام یا وزیر ابھی تک کسی بھی ہسپتال کا دورہ نہیں کر پائے ہیں. رضاکاروں کی بڑی تعداد مختلف ہسپتالوں میں ادویات اور خوراک کا انتظام کر رہی ہے. ایسے ہی ایک رضاکار فہد نے بی بی سی کو بتایا.
اگر تو یہاں پہ ہمیں کلیئر سٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ دوائیاں مسنگ ہیں, یہاں پر ویلی میں ہی نہیں ویلی کے باہر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ یہاں پر دوائیوں کا فلڈ کر دیں گے. یہاں پر کوئی بغیر دوائی کے نہیں رہے گا, سب کے لیے ضروری دوائیاں پہنچیں گی, سب انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے جلدی سے.
دریاسنا سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موجودہ صورتحال کو ایک انسانی بحران قرار دیتے ہوئے حکومت ہند سے مدد کی درخواست کی ہے.
ہسپتالوں سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ضروری دوائیاں ہیں ان کی کمی ہے. ہم گزارش کریں گے کہ جن جہازوں میں وہ فورسز لا رہے ہیں ان جہازوں میں اگر دوائی اور اس طرح کی چیزیں لائیں تو مجھے ڈاکٹروں کی, اب ہمارے ڈاکٹر بھی تھک گئے ہیں, کتنے وہ گھنٹے جو ہے کام کر پائیں گے. سرجریز جو ہیں ہمارے او ٹیز جو ہیں وہ اوور فلو ہو رہے ہیں. ہماری معتبانہ گزارش ہوگی کہ یہ بسوں میں لوگوں سے لانے, لوگوں کو لانا لے جانا, اس سے حالات دوبارہ سازگار نہیں ہوں گے.
علیحدگی پسندوں نے احتجاجی تحریک کو جاری رکھنے کا اشارہ دیتے ہوئے آج اپیل کی کہ جمعرات کو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سبھی خطوں میں ہڑتال ہوگی، جبکہ جمعے کے روز وادی میں ہڑتال اور مظاہرے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پھر ایک بار لوگوں سے امن بحال کرنے کی اپیل کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کو احتجاج یا دھرنے میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیں۔
ہمارا میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، یہاں کے ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جموں کشمیر میں امن بحال کرنے میں، لوگوں کی جانیں بچانے میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس جموں کشمیر کو مل کے اس مصیبت سے، اس خون خرابے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور نکالیں۔
قابل ذکر ہے 8 جولائی کی شام پولیس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران حزب المجاہدین کا کمانڈر برہان وانی مارا گیا تو کشمیر ابل پڑا۔ ان کے جنازے میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور جنازے کے لیے مختلف علاقوں سے آنے والے جلوسوں پر جگہ جگہ فورسز نے فائرنگ کی۔ ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد 36 ہے جبکہ مختلف ہسپتالوں میں 1500 افراد زیر علاج ہیں، ان میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہریوں کی حالیہ ہلاکت کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی آج ایک احتجاجی مارچ کیا گیا، جس میں عسکریت پسندوں سمیت سینکڑوں عام لوگوں نے شرکت کی۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی کا کہنا ہے کہ اوکاڑا کے قریب ایک مقابلے میں 6 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اوکاڑا کے انجمن مظاہرین کو شدید تحفظات ہیں کہ شدت پسندی کے خاتمے کی آڑ میں علاقے کے مزاروں کی زمین کے حقوق کے لیے ایک دہائی سے زیادہ پرانی تحریک کو بھی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے۔ تفصیل سنیے سبا اعتزاز کی رپورٹ میں۔
ڈی پی او اوکاڑا فیصل رانا کے مطابق جھڑپ اوکاڑا کے نواحی گاؤں چک 28R میں ہوئی، جہاں شدت پسندوں کی موجودگی کی مخبری ملنے پر کارروائی کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپ کے دوران شدت پسندوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے نے بتایا کہ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 6 شدت پسند ہلاک ہو گئے جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی پی او اوکاڑا فیصل رانا نے کہا کہ جائے وقوع سے کلاشنکوف، راکٹ لانچر اور گولیوں سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں، تاہم حکام کی جانب سے ہلاک کیے جانے والے افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ ڈی پی او فیصل رانا نے کہا،
ایکچولی دس از آئی تھنک پری میچور کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا تانا بانا کس سے ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق، اور اریسٹ ابھی تک کوئی نہیں ہوا کیونکہ 6 یہ مارے گئے ہیں، 2 بندے جو ہیں دے آر ایبسکونڈنگ، اس میں سے 4 کے ہمیں آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ ملے ہیں۔
جی
3 بندے جو ہیں وہ کے پی کے فاتح ایریا کے ہیں، 1 اسلام آباد کا۔
فیصل رانا نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں اوکاڑا کے دیہی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی مزید زور پکڑے گی۔
یہاں پہ ان کے سلیپنگ سیلز ہیں اور کافی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا تعلق تکفیری گروپ سے ہے۔ یہ جو علاقہ جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں 1.5 مہینے پہلے کی انفارمیشن تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو کین سے وی مس دیم، یا یو نو ہمیں بعد میں انفارمیشن ملی کہ یہاں پہ کچھ فٹ اسٹیپس ہیں۔ ہمارے بڑے امپورٹنٹ جو آفیسز ہیں یہاں پہ، ان کے میپس ملے ہیں، دے ور پلاننگ، دے ور اپ ٹو سم تھنگ، تو بہت بڑے سانے سے اوکاڑا شہر میں سمجھتا ہوں بچ گیا، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ اب امپیٹس ہمارا بڑھ جائے گا مزید آپریشنز، کامنگ آپریشنز کا، سرچ آپریشنز ہم رات سے وہی جاری کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہماری ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔
دوسری جانب انسانی حقوق کے اداروں نے مذمت کی ہے کہ غریب مزاروں کو دبانے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فاروق طارق نے کہا،
ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو باہر سے، ایک میجر ہیں ریٹائرڈ فقیر حسین، ان کے ڈیرے پہ لایا گیا اور وہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوا، اور انکاؤنٹر ہوا یا سٹیجڈ انکاؤنٹر ہوا یہ واضح بات نہیں ہے، لیکن 6 لوگ اس میں مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا اس پہ ہمیں سخت تشویش ہے کہ ڈی پی او اوکاڑا نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد تھے اور چھپے ہوئے تھے نعیم جکر صاحب کے گھر۔ نعیم جکر صاحب انجمن مظاہرین پنجاب کے ایک مرکزی رہنما سلیم جکر کے چھوٹے بھائی ہیں، جو اس وقت اوکاڑا جیل میں بند ہیں، اس طرح کے اور مظاہرین کے رہنما بھی اس وقت جیلوں میں بند ہیں۔ تو ہمیں اس ایک سٹیٹمنٹ سے یہ لگا کہ دہشت گردوں کے نام پر مظاہرین کو بھی اس میں لپیٹا جا رہا ہے، اور شاید ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں.
فاروق طارق نے کہا کہ حکومت کو اس معاملے میں فوراً تحقیقات کرانے کی ضرورت ہے تاکہ شدت پسندی کے خلاف کارروائی کی آڑ میں مظاہرین کے انسانی حقوق نہ دبا دیے جائیں.
لیڈرز کو پکڑا گیا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, عورتوں کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو بھی گرفتار کیا, 56 عورتوں کو گرفتار کیا گیا, اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ یہ سلسلہ تیز ہوگا. اور یہ عام لوگ ہیں, مظاہرے ہیں, جس میں میئر عبدالستار ہے, ملک سلیم جکڑ ہے, ندیم اشرف ہیں, غلام شبیر ساجد ہے, حافظ جابر ہیں, چودھری شفیق ہیں. یہ لوگ سارے اس وقت سائیوال اور اوکاڑا کی جیلوں میں بند ہیں, اور ان کو دہشت گرد کہا گیا تھا, لیکن دہشت گردی کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے.
واضح رہے کہ اوکاڑا میں مزاروں کی زرعی اصلاحات اور ملکیت کے حقوق کی تحریک گزشتہ 16 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ علاقے کی وہ زرخیز زمین ہے جس کی ملکیت تو ماہرین کے مطابق پنجاب حکومت کی ہے, لیکن 17,000 acres سے زیادہ رقبے پر فوج کے زیر ملکیت فارمز ہیں, جبکہ مزارے ایک صدی سے اس زمین کو آباد رکھے ہوئے ہیں. سبائے اعزاز, بی بی سی نیوز, لاہور.
موسم سرما میں غیر ملکی سمیت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کرتی ہے, تاہم ان سبھی سیاحوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بارے میں سنیے اسکردو کے صحافی موسیٰ چھلونکا کی رپورٹ.
ہر سال موسم گرما میں ویسے تو پاکستانی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں, لیکن اس مرتبہ عید کی طویل چھٹیوں کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد معمول سے زیادہ رہی. لاہور سے عید پر اسکردو آئے ہوئے چند سیاحوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے علاقے کو مکمل طور پر پرامن پایا, لیکن سڑکوں کے حالات کی شکایت بہت کی.
میرا نام نازمی ہے, ہم لوگ لاہور سے آئے اور عید ہم لوگوں نے یہیں پہ اسکردو میں کی ہے. بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن سب سے مین پرابلم جو ہے یہاں پہ روڈز کا بہت پرابلم ہے. پہلے ایک دفعہ آئے تھے, بائی روڈ آنے کی کوشش کی 5 سال پہلے, تب بہت سیلاب آ گیا تھا ہمارے جانے کے بعد, اور اب آئے ہیں تو گلگت تک بہت بہترین روڈ ہے, اس سے آگے اسکردو کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ اسکردو میں بھی اتنی اچھے ٹورسٹ پلیسز ہیں, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے آئی تھنک ٹورسٹ یہاں پہ نہیں آتے ہیں. بائی ایئر آنے کی کوشش کرو تو پلین میں آپ اسلام آباد آ کے ہوٹل کی بکنگ کروا کے بیٹھے رہے جب تک آپ کی فلائٹ کنفرم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ادھر ویدر کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہوتی رہتی ہیں.
میں زارا عرفان ہوں اور میں لاہور سے آئی ہوں, اور عید میں نے یہیں اسکردو میں سیلیبریٹ کی ہے. روڈز کی وجہ سے یہاں پہ ٹوریزم بہت کم آتا ہے.
گلگت میں کچھ عرصہ قبل فرقہ واریت بہت بڑا ایک مسئلہ بن کر سامنے آیا تھا, لیکن اب حالات مکمل طور پر پرامن ہیں. باہر سے آنے والے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں.
میرا نام عرفان رشید ہے, میں لاہور سے آیا ہوں. تو یہاں پہ سنی شیعہ کے جو مسئلے مسائل جو چل رہے تھے, جو ایشوز چل رہے تھے, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں نے اس کو بنایا ہوا تھا. یہاں پہ سیاہ شونی کے فسادات ہیں, کوئی بھی کوئی ایسی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں, یہاں پہ پر امن ہے یہاں پہ اسکردو کے اندر.
اسٹریک کے استاد سٹائل ہانسن کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں شاید اس قسم کی سڑک پر گاڑی چلانے کی بھی اجازت نہیں مل سکتی جس پر وہ چل کر گلگت بلتستان پہنچے.
یہاں کی سڑکیں آسٹریا سے مختلف ہیں. آسٹریا میں آپ کو ان سڑکوں پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہمارا ڈرائیور اچھا تھا. ہمیں چلاس آتے ہوئے زیادہ وقت لگا کیونکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی ازر کا رخ کیا ہوا تھا. ہمیں معمول سے 5 گھنٹے زیادہ لگے.
ویٹیریا مسنی کا تعلق بھی آسٹریلیا سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ویزوں کے حصول میں تو کافی مشکلات پیش آئی, لیکن بالآخر ان کو ویزا مل گیا.
ویزے کا حصول تھوڑا مشکل تھا اور مہنگا بھی تھا, لیکن ہمیں مل گیا. سفر میں بھی کوئی زیادہ مشکل درپیش نہیں آئی.
محمد اسماعیل بلتستان ہوٹل ایسوسیشن کے رابطہ کار ہیں. ان کا بھی کہنا ہے کہ مناسب سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے سیاح یہاں آنے سے کتراتے ہیں.
جتنے قدرتی حسن سے یہ خطہ مالا مال ہے, اس حساب سے سیاح یہاں رخ نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ پیائی ہے کہ فلائٹس کے بار بار تعطیل ہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ اسکردو ایئرپورٹ کو آل ویدر کرے اور ہر موسم میں یہاں اسکردو کی پرواز یقینی بنائے. صرف اسی صورت میں یہاں جو ہے نا سیاحت کو فروغ مل سکتی ہے. بین الاقوامی سیاح صرف ان پہاڑوں کو دیکھنے اور انہیں سر کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ویزا پالیسی بہت زیادہ سخت ہے.
پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پاکستانی سیاح بہت تھوڑی وقت کے دوران آتے ہیں. فضائی سفر کو آل ویدر بنا کر سیاحت کو تمام سال کے لیے ایک منافع بخش کاروبار بنایا جا سکتا ہے.
سکردو سے موسا چلونکا کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, ہمارے پروڈیوسر تھے خالد کرامت, اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں ڈیرک کلارک اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے سارا حسن سے.
برطانیہ کی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون پارلیمان سے خطاب کے بعد بکنگھم پیلس پہنچے ہیں, جہاں وہ ملکہ برطانیہ کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے. اپنے خطاب میں انہوں نے اپنی پیش رو ٹریسا مے پر زور دیا کہ یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کریں. پاکستانی فوج نے پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کے ماسٹر مائنڈ عمر نارے الف خالد خراسانی کے ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے. جرمنی نے اپنی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے عالمی دنیا میں اہم عسکری کردار کے لیے نئی اسٹریٹجی پر غور کر رہا ہے, جس کے بعد یورپی باشندوں کی جرمنی کی فوج میں شمولیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ترکی نے شام کے لیے اپنی سفارتی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی کرتے ہوئے پڑوسی ملک شام سے بہتر تعلقات کی خواہش ظاہر کی ہے. چین نے خبردار کیا ہے کہ سالسی کی عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی وہ بحیرہ جنوبی چین میں اپنا فضائی دفاعی زون بنائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.